سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. درود پڑھے محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے. آپ کی خدمت میں موضوع سے متعلق بیان کیا کہ خداوند عالم نے اپنے اسماء سے اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کو مشتق کیا. اہل بیت کے اسماء کا مشتق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کے اسماء ارتجالی نہیں ہے. توجہ سے سنیے، ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد. ارتجالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے میں اور آپ ایک دوسرے کے اسماء پکارتے ہیں. میں نے اگر کسی کو پیار سے عبد الرحمن کہنا شروع کر دیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عبد الرحمن اس کے اسم کا مظہر بن جائے، اسم عبد الرحمن کا مظہر بن جائے، ایسا نہیں ہے. اگر میں کسی کو عبداللہ کہنا شروع کر دوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن گیا اور اس کے اسم کا اثر اس میں ظاہر ہو گیا، ایسا نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا. اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی اس ممبر کے صدقے میں چند سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی آج آپ کو دے کر جائیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کا اثر ہے. یعنی اگر حضرت کا نام، ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، اگر حضرت کا نام فاطمہ ہے تو اس کا اثر ہے. ہمارے پاس تقریباً 7 روایات ہیں کہ جس سے ہمیں معصوم نے بتایا کہ فاطمہ سے مراد کیا ہے. کہیں پر ذکر کیا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا چونکہ فطمت من الشر، چونکہ ان کو شر سے بچا لیا گیا، شر سے دور کر دیا گیا. کسی جگہ پر ایسا ہے کہ ان کو اور ان کے شیعوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو، خدا بند عالم جہنم کی آگ سے بچا لے گا. کہ جو بھی حضرت زہرا کا چاہنے والا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، خدا بند عالم اس کو جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچا لے گا. بس درود پڑھے محمد والے محمد. بس پتہ یہ چلا کہ ان کے اسماء ارتجالی نہیں ہیں، جس طرح سے میں اور آپ اسماء رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اسماء کو خاص پروردگار نے اثر عطا کیا ہے. طاہرہ کا معنی، ان میں سے ایک اسم، ایک لقب کے جو حضرت کے ساتھ خاص ہے، کہ جو حضرت کے ساتھ منسوب ہے، کہ جس کو شفیعہ کہا گیا، شفاعت کرنے والی، وہ ذات کے جو خداوند عالم کے حکم سے بإذن اللہ شفاعت کریں گی، حضرت زہرا کے القاب میں سے ہے. شفیعہ روز معاشر کے قیامت والے دن حضرت شفاعت کریں گی. شفاعت کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شفاعت سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے نقص کو کسی دوسرے وجود کے ذریعے مکمل کر لیتا ہے، اس عمل کو شفاعت کہتے ہیں. وہ ذات کے جو آپ کے نقص کو مکمل کرتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، یعنی مکمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو شفیع کہتے ہیں. حضرت ہمارے اندر موجود جتنے بھی نقص ہیں، انسان کو معلوم ہے کہ میرے اندر نقص ہے، میں معصیت کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، یہ جو میں نے گناہ کیا ہے اس نے میرے وجود میں نقص پیدا کیا، اس وجود میں نقص کو تکمیل کرنے والی, دور کرنے والی ذات کا نام فاطمہ الزہرا ہے. حضرت زہرا ہیں کہ جو شفیعہ ہیں, کہ جو شفاعت کرتی ہیں اور اس نقص کو دور کرتی ہیں. صرف میرے میں نہیں, اس کائنات کے وجود کے ذرے ذرے میں. توجہ آپ لوگوں کی رہنی چاہیے. اگر پانی پیاس بجھاتا ہے تو شفاعت کی وجہ سے, اگر آگ میں حرارت ہے تو شفاعت کی وجہ سے, اگر سورج میں نور ہے, روشنی ہے, حرارت ہے, تپش ہے, کوئی صلاحیت ہے تو شفاعت کی وجہ سے. اگر شفاعت نہ ہو تو سورج اپنا اثر کرنا چھوڑ دے گا, اگر شفاعت نہ ہو تو آگ اپنا اثر چھوڑ دے گی, اگر شفاعت نہ ہو تو پانی پیاس نہیں بجھائے گا, اگر شفاعت نہ ہو تو غذا بھوک نہیں مٹائے گی. بس شفاعت کا ہونا ضروری. اگر شفاعت ہوگی تو پروردگار اس وسیلے سے ان تمام اشیاء کے اندر اس طرح کی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ جو انسان کے لیے, اس وجود کے لیے مکمل بن جائے. حضرت زہرا کی ذات اس کائنات کے لیے مکمل ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا, بہت سارے اشکالات اس کے اوپر کیے گئے اور اس کی ضرورت میں نے اس لیے سمجھی چونکہ آج کل ہمارے اولاد کو, ہمارے بچوں کو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے. دشمن نے اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا اور سہارا لے کر کہا کہ بھئی شفاعت کیسی, کہ پروردگار تو قرآن میں کہتا ہے کہ یعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو, ما لا یضرهم ولا ينفعهم, کہ جو نہ کسی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہمارے شفیع ہیں, یہ شفاعت کرنے والے ہیں. آپ غور کریے, عبداللہ ابن وہاب کے جو وہابی مذہب کا مؤسس ہے, کہ جس نے وہابی مذہب کو بنایا ہے, وہ یہ اشکال لے کر آیا. اگر ہمارے بچوں کے سامنے آ کر کہا جائے کہ بھئی قرآن سے شفاعت ثابت ہے اور وہ قرآن کی آیت کو آ کر بیان کر دے ان کے سامنے کہ بھئی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یعبدون من دون اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, توجہ ہے آپ لوگوں کی, یعبدون من دون اللہ, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, مالا یضرهم ولا ينفعهم, کہ جو نہ کسی نقصان کے قابل ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ہؤلاء شفعاؤنا, یہ ہمارے شفیع ہیں. پس نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ اگر کسی کی شفاعت کے بارے میں بات کرنا, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کی عبادت کی, اور غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے, پس ہم کسی سے شفاعت کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. پس شفاعت ختم, اس کا مطلب ہے کوئی شفیع نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے, اور وہ کہیں اور سے نہیں, قرآن سے آیت لے کر آئے, قرآن ہی سے ذکر کیا. اشکال کرتے ہیں کہ تم جب اللہ کے مقابلے میں آ کر, توجہ سے سنیے گا عزیزو, یہ اہم پیغام ہے, جواب دے کر جاؤں گا انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد. سوال کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں کہ تم جب شفاعت کی بات کرتے ہو, پکارتے ہو حضرت زہرا کو, جب تم پکارتے ہو امیر المومنین کو, جب ان کی شفاعت کے منتظر رہتے ہو, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے مدد کے لیے پکار دیا, جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. عبداللہ ابن وہاب نے آ کر ایک اور اشکال آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا. اب آپ نے توجہ کی کہ مجلس میں آنا کتنا ضروری ہے. اگر انسان مجلس میں نہ آئے, اس ممبر حسینی سے ان تمام جوابات کو نہ لے کر جائے, تو ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ کتنا اہم ہے اس مجلس میں آنا, کتنا اہم ہے اہل بیت کے اس دسترخوان سے رزق کو چننا اور اپنے بدن کو تقویت دینا, کتنا ضروری ہے کہ ان نوالوں کو توڑا جائے اور توڑنے کے بعد ان کو اپنے بدن کا حصہ بنایا جائے. لا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. وہ اگر کہیں گے جب قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو تم کس طرح سے کسی اور کو پکار سکتے ہو جبکہ قرآن خود منع کر رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت زہرا اگر نہ ہوتی تو اس کائنات کا کوئی وجود جنت میں داخل نہ ہو سکتا. میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر خداوند عالم نے جنت کو خلق کیا ہے تو صرف ان کی وجہ سے. اگر خداوند عالم نے جنت کو مراتب میں تقسیم کیا ہے اور اس جنت کو خلق کیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جو جس مرتبے کی حضرت سے محبت رکھتا ہوگا خداوند عالم اس کو اسی مرتبے پر رکھنا شروع کر دے گا. لیکن جب کوئی آ کر آپ کو یہ کہے کہ جب آپ شفاعت کی بات کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص کے قائل ہو گئے. کس طرح سے بھائی؟ پروردگار علم رکھتا ہے کہ آپ معصیت کار ہو اور جہنم میں جاؤ گے. توجہ سے اشکال سنیے گا. خداوند عالم علم رکھتا ہے کہ آپ نے معصیت کی، آپ گنہگار ہیں اور آپ جہنم میں جائیں گے. قیامت کے روز حضرت زہرا تشریف لائیں اور آپ کی شفاعت کر دیں اور آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں، کیا آیا آپ نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کو مخدوش نہیں کر دیا؟ اشکال دیکھ رہے ہیں بھائی؟ کس طرح سے حضرت زہرا آ کر شفاعت کریں گی؟ کس طرح سے پروردگار آ کر ان کی شفاعت کو قبول کرے گا جبکہ حضرت، میرا عقیدہ ہے، شیعوں کا مسلم عقیدہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا قیامت والے دن شفاعت کریں گی اور شفاعت کرنے کے نتیجے میں وہ جن پر عذاب ہو رہا ہوگا ان کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کریں گی. میں کیسے جواب دوں ان کا؟ کیسے جواب دوں؟ میں کس طرح سے اپنی اولاد کو سمجھاؤں؟ ادھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس میں آنا کیوں ضروری ہے. ادھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علم اہل بیت کے رزق کی بھیک بٹ رہی ہے، یہ بھیک لینا کتنا ضروری ہے. اس بھیک لینے کے لیے ایک انسان یہاں سے سفر کرتا ہے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کہیں دور جاتا ہے، قم جاتا ہے، امیر المومنین کے حرم کے پاس جاتا ہے اور اپنے سینے کو رگڑتا ہے تاکہ امام علم عطا کر دے. یہ علم ایسے نہیں ہے، اہل بیت کا علم ہے. میں ایک مجتہد کا قصہ پڑھا تھا، مصطفیٰ دولابی نام بتایا گیا ان کا. توجہ سے سنیے گا عزیز. مصطفیٰ دولابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تہران کے ایک تاجر، معروف تاجر کا فرزند ہے، معروف تاجر کا بیٹا ہے. یہ خواہش رکھتا تھا کہ میں حوضے میں جاؤں اور وہاں پر جا کے کسب علم کر سکوں، تعلیم حاصل کر سکوں. اس کے لیے انہوں نے اپنے والد سے بہت دفعہ گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جاؤں. ان کے والد کہتے ہیں کہ نہیں، کاروبار میں، تجارت میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم نہیں جا سکتے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا ارادہ ہوا، ہم لوگ زیارات کے لیے گئے. جب نجف پہنچے زیارت کے لیے تو امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد زری سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد میں نے اپنے سینے کو اتنی زور سے زری کے ساتھ رگڑا ہے کہ میرے سینے پر زخم ہو گئے. اور میں مسلسل امیر المومنین سے کہتا چلا جا رہا تھا کہ مولا کسی طرح سے میرے والد کے دل میں ڈال دیں تاکہ مجھے وہ یہاں چھوڑ دیں، کسی طرح سے میرے والد کے دل میں اس چیز کی محبت ڈال دیں کہ میں طالب علم بن جاؤں، میں حوضے کا طالب علم بن جاؤں، میں آپ کے دسترخوان سے رزق اٹھا سکوں، میں رزق چن سکوں. کہتے ہیں کہ جب ہمارے وہاں سے کوچ کرنے کا وقت آیا، میں اپنے والد کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے آپ نجف میں رہنے دیں، میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں. میرے والد نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں جب میرے والد نے مجھے یہ کہا تمہیں اجازت نہیں ہے تو میں بہت ہی زیادہ افسردہ ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے نجف سے کربلا آنا تھا. کہتے ہیں نجف سے کربلا سارا راستہ میں روتا رہا کہ امیر المومنین میں آپ سے چاہتا تھا کہ آپ میرے والد کے دل میں صرف اتنا ڈال دیں کہ میں حوضۂ نجف کا طالب علم بن جاؤں، اب آپ نے میرے والد کے دل میں نہیں ڈالا. توجہ رکھیے میری طرف، میرے والد کے دل میں نہیں ڈالا، ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں. کہتے ہیں ہم لوگ کربلا پہنچے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے. وہاں پر جا کے اسی طرح سے میں زری کے ساتھ لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد اپنے آپ کو اس قدر میں نے اس زری کے ساتھ سمیٹا ہے کہ میرے دوبارہ سے وہ زخم تازہ ہو گیا. میں مسلسل یہ کہتا چلا جا رہا تھا کہ اے امام حسین، میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی طرح سے میرے والد کے دل میں ڈال دیں کہ وہ مجھے اس کربلا میں, حوضہ علمیہ کربلا میں یہاں پر طالب علم بننے دیں, تاکہ میں یہاں پر حوضے سے علم کسب کر سکوں. کہتے ہیں میں یہ مسلسل دعا کرتا چلا گیا, یہاں تک کہ جب ہمارا وقت آیا کہ ہم لوگ کربلا کو ترک کریں اور واپس تہران کے لیے آ جائیں, میں نے اپنے والد سے جا کر کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہاں پر حوضہ علمیہ کربلا میں طالب علم بن جاؤں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے علم سے استفادہ کر سکوں. کہتے تمہیں اجازت نہیں. کہتے میں نے سوچا اب ٹھیک ہے, افسردہ ہو گیا, میں واپس تہران آیا اور اپنے والد کے ساتھ اس تجارت کے اندر مشغول ہو گیا. کہتے ہیں اسی مشغول ہونے میں, تجارت میں, توجہ سے سنیے گا, مشغول ہوا لیکن میرے دل میں تھا کہ میں نے مولا آپ سے اس چیز کا تقاضا کیا تھا کہ میں طالب علم بن جاؤں, میں علم حاصل کروں تاکہ ان تمام اشکالات کا, ان تمام چیزوں کا جواب دے سکوں. لیکن آپ نے والد کی اطاعت کو واجب رکھا ہے, وبالوالدین احسانہ, کہ اپنے والد کے ساتھ احسان کرو, اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو, تو کس طرح سے ممکن ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں. بس آپ نے مجھے کہا اور میں یہاں پر اپنے والد کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ یہ ان کے دل میں تھا کہ ایک دن ان کے گھر پہ دستک ہوئی. جب گھر پہ دستک ہوئی, گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر دو سید ہیں جنہوں نے امامہ لگایا ہے اور سید اذن چاہتے ہیں کہ اندر داخل ہو جائیں. کہتے ہیں ہمارے گھر پہ علماء کا بہت احترام کیا جاتا تھا. کہتے ہیں ان دونوں سادات کو میں نے گھر کے اندر داخل کیا اور ان کو بیٹھک کے اندر یا ڈرائنگ روم میں, جو بھی ہمارے گھر کے اندر ابھی جو رواج ہے اس جگہ پہ جا کے میں نے ان کو بٹھا دیا. کہتے ہیں میں نے ان دونوں سادات کو جب جا کر اس بیٹھک میں بٹھایا, اس ڈرائنگ روم میں بٹھایا, اور ساتھ ہی پانی لینے کے لیے جیسے ہی اس کمرے سے باہر آیا ہوں اور پانی لے کر واپس اس کمرے میں داخل ہوا ہوں, دروازہ کھولا ہے, میرا اگلا قدم کمرے میں نہیں تھا, بالائے سر امام حسین پہ تھا. کہتے ہیں ایسے لگا کہ جس طرح کہتے ہیں یہ کیفیت, مصطفیٰ دولابی کہتے ہیں یہ کیفیت میرے اوپر تقریباً آدھ گھنٹے تک یہ میرے اوپر کیفیت باقی رہی کہ میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے بالے سر پہ موجود ہوں اور ہر طرف نور سے بھر گیا ہے اور اس طرح سے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے علم عطا کر رہا ہے. کہتے ہیں جب اس کیفیت سے میں نکلا ہوں تو اس کے بعد سے لے کر آیت اللہ شاہ آبادی کے جو امام خمینی کے استاد ہیں عرفان میں, آیت اللہ شاہ آبادی تک اس وقت کا جو مجتہد ہوتا تھا میں کہیں جا کے نہیں پڑھا, وہ میرے گھر آتا تھا اور مجھے تعلیم دیتا تھا. انسان قصبے علم کے لیے دیکھیں کس طرح سے تمنا کرتا ہے اور خدا بند عالم کس طرح سے اس کے دل میں ٹھہرا دیتا ہے. اگر میں مجلس میں نہ آؤں مجھے کون جواب دے؟ اگر میں مجلس میں نہ آؤں تو ہماری اولاد تو مسلسل اس طرح کے بھمر میں موجود ہے کہ کسی وقت بھی اس کے اوپر کوئی بھی شے اثر کرے اور نقصان اتنا بڑا کہ اس کے دل سے وہ جو نور ولایت ہے وہ نکل جائے. اس مجلس کو اہمیت دیجئے, یہ مجلس بہت مہم ہے, اہمیت کی حامل ہے, یہ مجلس سکھاتی ہے. بھائی اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پروردگار کے علم میں کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے شفاعت کے ذریعے تو توبہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ پھر استغفار سے کیا مراد ہے؟ جب خداوند عالم کو معلوم ہے کہ یہ شخص معصیت کار ہے اور یہ جہنم میں جائے گا تو خدا نے توبہ کا باب کیوں رکھا؟ خدا نے کیوں استغفار کو رکھا؟ خداوند عالم جانتا ہے اگر اس نے توبہ کرنی ہے تو پہلے گنہگار کیوں بنایا؟ خداوند عالم کا قانون ہے, خداوند عالم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. خدا کے علم میں ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, یہ کسی وقت بھی کربلا کا ذکر سنے گا اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی اور یہ حر بن کے کربلا میں داخل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کربلا میں داخل نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے بھائی. خداوند عالم نے, اگر خداوند عالم کے علم میں کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, مخدوش ہو سکتا ہے شفاعت کے باب میں, تو خداوند عالم نے باب توبہ کیوں باقی رکھا؟ اگر انسان شفاعت کرنے کے نتیجے میں, توجہ سے سنیے, اگر انسان شفاعت کے طلب کرنے کے نتیجے میں کسی اور کی عبادت کا مرتکب ہوتا ہے تو پروردگار نے یوسف کو مسجود کیوں بنایا؟
اگر کسی اور کی عبادت کا شائبہ ہوتا ہے تو کیوں آدم کو مسجود ملائکہ بنایا؟
ایسا ہے یا نہیں؟
اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرو، کس کو؟ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. کیا آیا آدم کو سجدہ کرو کہ آدم کی طرف سجدہ کرو؟ توجہ سے سنیے، آدم کو سجدہ ہے یا آدم کی طرف سجدہ ہے؟ سجدہ خدا کو، خدا کے حکم سے آدم کی طرف؟ سجدہ خدا کو، خدا کے حکم سے کعبہ کی طرف؟ سجدہ خدا کو، خدا کے حکم سے یوسف کی طرف؟ یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، قرآن کی آیات ہے کہ پروردگار اپنے بابا کو کہتے ہیں، حضرت یوسف حضرت یعقوب کو کہتے ہیں کہ اے بابا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 11 ستارے، شمس و قمر و سورج و چاند، ہر کوئی میری طرف سجدہ کر رہا ہے. سجدہ خدا کو، خدا نے مسجود یوسف کو بنا دیا. ہم نے شفاعت کے لیے کسی بت کو نہیں چنا، شفاعت کے لیے اس کو چنا ہے کہ جس کو بلانے کے لیے رسول ناد علی پڑتا ہے. ہم نے شفاعت کے لیے اس کو چنا ہے کہ جس کے لیے رسول اپنی رسالت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. ہم نے شفاعت کے لیے کسی کی عبادت نہیں کی ہے، بلکہ شفاعت کے ذریعے عبادت کرنا سیکھی ہے. کہ عبادت کرتے کیسے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل آپ راتوں کو کھڑے ہوئیے، راتوں کو خداوند عالم کی عبادت کریے، لیکن تھوڑی. کیوں کیوں پروردگار سورہ مزمل کے شروع میں ایسے کہتا ہے؟ کیوں آپ کو معلوم ہے؟ چونکہ جب رسول خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ساتھ زہرا کھڑی ہوتی تھی. جہاں پر رسول خدا کے پاؤں متورم ہوتے تھے، سوج جاتے تھے، وہیں پر حضرت زہرا کے پاؤں متورم ہوتے تھے، سوجتے تھے. خداوند عالم کہتا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل، اے مزمل قم اللیل الا قلیلا، کچھ کم کر دو. کھڑے ہو، عبادت کرو، لیکن کچھ کم کر دو. ہم نے شفاعت کے لیے کسی بت کا انتخاب نہیں کیا کہ یعبدون من دون اللہ کا مستاق بن جائے، کہ ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں پروردگار قرآن میں کہتا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم، کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے. ہم نے نقصان پہنچتے بھی دیکھا اور نفع لیتے بھی دیکھا. وہ تمام افراد کے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہیں، نقصان نہیں پہنچا. امام نے نہیں کہا ہے پسرے ساتھ تم جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، صرف رے کی حکومت کے لیے آئے ہو، تمہیں رے کے گندوں کے چند دانے نصیب نہیں ہوں گے. امام علیہ السلام کا جیسے یہ شفاعت چھوڑی ہے، ٹوٹی ہے، دور ہوئے ہیں، کیا آیا نقصان ہوتے نہیں دیکھا؟ ہم نے وہاں پر نفع ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا آیا ہور جب آ کر ملا ہے، امام نے سینے سے نہیں لگایا، نفع ہوتے نہیں دیکھا؟ شہداء کربلا میں امام نے شامل کر لیا اس کو. شفاعت نہ ہوتی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے شفاعت انبیاء کیا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی، مالا یضرهم ولا ينفعهم. وہ بتوں کی بات ہے، ہم بت کو نہیں پوجتے. اگر ہم خداوند عالم کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس طرح میرے مولا علی نے کی ہے. کتنا فرق ہے. مالک اشتر کو امیر المومنین نے والی مصر بنا کے بھیجا. توجہ سے سنیے گا، جنگ صفین میں امر آس نے امیر شام کا ساتھ اس لیے دیا تاکہ وہ اس کو مصر کی حکومت دے دے. مصر کی حکومت کے لالچ میں امر آس امیر شام کا ساتھ دیتا تھا. جب امیر شام کا ساتھ دیا، مصر کی حکومت ملی یا نہیں ملی یہ بات کی بات، لیکن اسی مصر کی حکومت کے لیے امیر المومنین مالک اشتر کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ، جا کر میں تمہیں مصر کا والی بناتا ہوں. راستے میں مالک اشتر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، راستے میں ہی ان کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا، مصر نہیں پہنچ سکے. راستے میں ہی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس مصر کی حکومت سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ لمحات ہیں کہ جب میں امیر المومنین کی صدا میں مسجد کوفہ میں ان کی مناجات سنتا ہوں.
جب امیر المومنین مناجات پڑھتے ہیں وہ کہیں خوبصورت لمحات ہیں اس کی نسبت کے جو میں مصر کیا ہوں.
کتنا فرق ہے. کیا آیا ہم نے شفاعت کا مطالبہ اس سے کیا کہ جس سے یہ سب پوچھتے تھے؟ کیا آیا ہم نے شفاعت کا مطالبہ آل سعود جیسوں سے کیا؟ کیا آیا ہم نے شفاعت کا مطالبہ ان تمام خائنوں سے کیا، ان خوانہ سے کیا جو خیانت کرتے ہیں، جو خائن ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے اہل بیت کے ان مزارات کو مسمار کیا، جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں ایک اور مذہب کھڑا کیا، جنہوں نے اہل بیت کے جو ثقل اکبر ہیں قرآن ناطق کے خلاف یہ سب کچھ چلایا، کیا آیا ہم نے ان سے شفاعت مانگی؟ اور جنہوں نے بھی ان سے شفاعت مانگی ہے، جو بھی آل سعود کے ساتھ گئے ہیں، جو بھی دشمنان اہل بیت کے ساتھ گئے ہیں، خداوند عالم نے ان کو سوائے رسوائی کے اور کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا.
خداوند عالم نے رسوا کر دیا ان کو. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں، جنہوں نے بھی اہل بیت سے شفاعت مانگی ہے، جو یا علی کہہ کے جاتے رہے، جو یا زہرا کہہ کے جاتے رہے، خداوند عالم ان کو کامیاب سے کامیاب تر کرتا چلا گیا. حزب اللہ کے معروف واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، کس طرح سے یا علی کہہ کے آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے خداوند عالم ان کی مدد کرتا ہے، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں. شفاعت کسی اور سے نہیں، اہل بیت سے مانگی. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا انتخاب کرو. یہ جو وسیلے کا انتخاب ہے، آیا اس کا انتخاب مجھے کرنا ہے یا خداوند عالم جس کو حکم دے گا مجھے اس کی اطاعت کرنی؟
آ کر کہتے ہیں کہ جس نے شفاعت کا مطالبہ کیا، جس نے بھی طلب حاجت کی ہے، وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے اس نے کفر کیا. شفاعت ہر اہل گہرے سے، شفاعت ایک ایسی ذات سے ہے کہ جس کی نماز کے لیے اس کے اشارے پہ سورج واپس پلٹ آئے، جس کے لیے سورج واپس پلٹے، جس کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو، جس کے ہاتھ میں اگر پتھر آئے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ پڑے، جو جہاں سے گزرے وہاں سے شجر حجر ہر چیز سجدہ کرتا ہوا اس کا کلمہ پڑھنے لگ پڑے. شفاعت اس کی ہے کہ جس کی شفاعت خود انبیاء نے کی ہے. کیا آیا حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے، ایک یوسف، ان کو جب کنویں کے اندر پھینکا، واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. صرف چاہتا ہوں آپ کو ادلہ دیتا چلا جاؤں، آپ کو جوابات دیتا چلا جاؤں. معاشرے کے اندر اس وقت اس قدر مسائل، اس قدر مشکلات کہ اسی شفاعت کے باب میں لے کر انسان کو اہل بیت سے دور کر دینا، اسی شفاعت کے باب میں، دعا کے باب میں، استعانت کے باب میں، مدد کے باب میں ہماری اولاد کو مجلسوں سے دور کر دینا، کسی کو توحیدی نام رکھ دینا، کسی کا کسی کو فرقہ نام رکھ دینا، کسی کا کوئی نام رکھ دینا، کہیں کہ ہاں ہم علی کو تو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے. کیسا نہیں مانتے بھائی؟ جیسے امیر المومنین ہیں ویسا نہیں مانتے تو تم نے تکثیر کی، اگر تم نے اسے زیادہ بڑھا دیا تو تم نے غلو کیا. امیر المومنین جس طرح سے اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں اس طرح سے مانو، اگر نہ مانا تو تم نے تقصیر کی ہے، امیر المومنین کے حق کو غصب کیا ہے. کہتے ہیں امیر المومنین کو دو لوگوں نے نقصان پہنچا ہے. ابن ابی الحدید بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے، معتزلی ہے، ہے اہل سنت کا لیکن نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اس میں کہتا ہے کہ امیر المومنین کو دو لوگوں نے نقصان پہنچا ہے. ایک وہ کہ جو امیر المومنین کی معرفت نہ حاصل کرتے ہوئے ان تمام فضائل کو چھپاتے چلے گئے، ایک وہ کہ جنہوں نے اس فضائل کو بڑھا دیا. ہر دو نے ظلم کیا. امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے والا بھی ظالم، امیر المومنین کے فضائل کو بڑھا کر خدا بنانے والا بھی ظالم. اگر امیر المومنین کے فضائل کو بڑھا کر خدا بنا دیا جائے تو امیر المومنین کو کس نے بھیجا، کس نے مبعوث کیا، وہ کس کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، کس کو سجدہ کر رہے ہیں، کس کو رکوع کر رہے ہیں، کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر امیر المومنین کے فضائل کو چھپا کر ان کو اگر آپ اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیں تو ہدایت کس سے لیں، کس سے خدا کو پہچانیں، کس سے توحید کو پہچانیں، کس سے خدا کی طرف جائیں، کس سے سمجھیں کہ دوست کون دشمن کون، کس طرح سے پتہ چلے؟ انسان کو معلوم ہی نہیں پڑ سکتا. خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو
خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو اور خدا کی طرف بڑھنے کے لیے وسیلے کا انتخاب کرو. وسیلہ کون؟ میں اور آپ تشخیص دیں. وسیلہ میرے اور آپ جیسا کہ جس کو دو سال میں سورہ بقرہ نہ سمجھ آئے. وسیلہ میرے آپ جیسا کہ جو اکثر اپنی زندگی کفر میں گزارتا ہو، شرک میں گزارتا ہو، اور بعد میں کہو آؤ میں تمہیں خدا تک لے جاؤں. کس طرح کا وسیلہ چاہیے انسان کو؟ کیا یا اس طرح کا وسیلہ چاہیے کہ جو خود ناقص ہو، یا اس طرح کا وسیلہ چاہیے ہے کہ جس کی روح کو اس کائنات میں منتقل کرنے کے لیے خداوند عالم نبی اکرم کو معراج پہ بلا لے.
نبی اکرم کو معراج پہ بلایا، معراج پہ بلا کے جنت کا پھل کھلایا تاکہ اس پھل کی تاثیر سے حضرت زہرا کے بدن کی تکوین ہو سکے، تاکہ وہ اس روح کو متحمل ہو سکے، وہ تحمل کر سکے اس روح کو اس کائنات کے ذرات میں، یا اس کائنات کے بنے ذرات سے اس بدن کی جو تکوین ہوئی ہے اس روح کو تحمل کر ہی نہیں سکتا جو روح سیدہ ہے، جو روح زہرا ہے. کس نے کہا کہ ہم نے کسی اور کو شفیع بنایا؟ کس نے کہا کہ ہم نے کسی اور کی شفاعت کی؟ کہاں پر پروردگار کی سنت میں خلل؟ خداوند عالم کی سنت ہی یہ ہے کہ جو بھی ان کی دائرہ ولایت میں آ گیا ہے پروردگار اس کو جاہل نہیں رہنے دیتا. میں نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ کی آیت، کہ جو بھی دائرہ ولایت اہل بیت میں آ گیا خداوند عالم اس کو اپنے دائرہ ولایت میں لیتا ہے پھر اس کو جاہل نہیں رہنے دیتا. یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار اس کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. پروردگار اس کو جہالت سے نکال کر نور کی وادی میں لے جاتا ہے. پروردگار اس کو ان تاریکیوں سے نکال کر، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اجالے میں لے جاتا ہے. پروردگار اس کو علم کی طرف لے آتا ہے. پروردگار اس کو معرفت کی طرف لے آتا ہے، مقامات کی طرف لے آتا ہے، مراتب کی طرف لے آتا ہے، پھر اس کو عام نہیں، اس کو صرف کربلا میں بھیج دیتا ہے. خداوند عالم اس کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کربلا کے لیے کر لیا. کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، ہر دن دن عاشورہ ہے، ہر روز روزے کربلا ہے. بھائی کس طرح سے ہم لوگ اہل بیت سے شفاعت کا مطالبہ نہ کریں؟ کس طرح سے ہم لوگ اہل بیت سے ان کو شفیع نہ مانیں جبکہ پروردگار نے ان کو وسیلہ بنا کر بھیجا؟ کیا آیا رسول خدا کے پاس حضرت سلیمان فارسی نہیں آئے؟ کیا آیا رسول خدا کے پاس مقداد نہیں آئے؟ ہمارے یاسر نہیں آئے؟ حضرت بلال حبشی نہیں آئے؟ کیا آیا پروردگار نے ان کی شفاعت کو قبول نہیں کیا؟ کیا آیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ جب حضرت یعقوب کے بچوں نے حضرت یوسف کو اس کنویں میں پھینکا اور وہ مصر میں چلے گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے استغفار کرنی تھی تو وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کو ہم اللہ کے درمیان شفیع بناتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے استغفار کریں؟ قرآن کی آیات ہیں، فاستغفر لهم الرسول،
انہوں نے خود سے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کی، اللہ کے رسول نے ان کے لیے طلب مغفرت کی. کیا آیا قرآن کی یہ تمام آیات نہیں ہیں؟
اور کچھ نہیں ہے عزیزو. مجالس سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اہل بیت کے علم سے دور رہے. مجالس سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بھنور میں، کہ جو اس معاشرے کا بھنور ہے، اس کے اندر بہہ جائے. مجالس سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اہل بیت سے دور ہو جائے، اہل بیت سے کنارہ لے جائے. اس قدر مشکلات، اس قدر مسائل. میں کچھ کلاسز پڑھاتا ہوں امریکہ میں، مجھے ایک خاتون کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میرا بیٹا اس وقت وہاں پر ویسٹرن فلسفی میں، اس نے وہاں سے گریجویشن کیا ہے. توجہ سے سنیے گا کہ اس کائنات کا بھنور کس کو کہاں لے گیا. کہتا ہے اس نے، کہتی ہیں مجھے کہ اس نے ویسٹرن فلسفی کے اندر گریجویشن کیا ہے. تو گریجویشن کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ خدا مجھے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، کہیں پر لکھا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب آپ مجھے سزا نہیں دیتی تو خدا کیسے سزا دے گا؟ میں اگر نماز نہ بھی پڑھوں تو خدا کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اگر نماز پڑھوں تو خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟
میں نے اگر روزہ رکھوں تو خدا کو کیا فرق پڑا، روزہ نہ رکھوں تو خدا کو کیا فرق پڑا؟ دیکھیں اہل بیت سے کس طرح سے دور ہو گئے، اطاعت سے کس طرح دور ہو گئے، نماز سے کس طرح دور ہو گئے، کس طرح سے شفاعت طلب کریں؟ میں نے خاتون سے کہا کہ آپ اپنے بچے سے جا کر یہ کہیں کہ کیا آیا تم یہ کبھی چاہو گے کہ خدا بند عالم یزید کو معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے؟ خدا تو یزید کا بھی خالق ہے، خدا تو شمر کا بھی خالق ہے، کیا آیا تم کبھی چاہو گے کہ خدا بند عالم شمر بن ذل جوشن، خدا لعنت کرے اس پہ، اس کو معاف کر کے خدا بند عالم جنت میں بھیج دے اور جس جگہ پر امام حسین کو رکھا ہے اسی جگہ پر شمر کو بھی رکھ دے؟ بھئی دونوں تو مخلوق خدا کی ہیں نا، جنت اور جہنم مخلوق خدا کی، جنت خدا بند عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بنائی اور جہنم خدا بند عالم نے ان کے دشمنوں کے لیے بنائی۔ جب خدا بند عالم یزید کا بھی خالق ہے، جب خدا بند عالم شمر کا بھی خالق ہے، کیا آیا تم چاہو گے کہ ہے؟ کبھی نہیں چاہتا خدا بند عالم شمر کو جہنم میں پھینکے، جبکہ میں نے کہا وہ تو اس کا بھی خالق ہے۔ جب اس کا خالق ہے، اس کا کرنا نہ کرنا، قتل کرنا نہ کرنا، خدا کو کیا فرق، خدا کو کیا مسئلہ؟ کس طرح سے مجالس میں نہ آنا انسان کو اہل بیت سے دور کرتا ہے، کس طرح سے اہل بیت کی شفاعت کے مطالبے سے دور کرتا ہے، کس طرح سے اس کے ذہن کو عجیب سا بنایا گیا، کس طرح سے اس کے ذہن کو اس معلومات کے بھنور میں جکڑ دیا گیا کہ اب وہ کچھ اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اب وہ کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب خداوند عالم قرآن میں خود فرماتا ہے کہ تم میری ہی، میں تمہاری ہی عبادت کرتا ہوں اور تم ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب خداوند عالم نے یہ کہہ دیا تو پھر کیسے ہم کسی اور سے مدد مانگیں؟ میں کس طرح سے کسی اور سے شفاعت طلب کروں؟ میں کس طرح سے، توجہ سے جملہ سنیے گا، قیمتی جملے ہیں، توجہ سے سنیے، میں کس طرح سے خداوند عالم کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کروں کہ وہ میرے نقص کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب خداوند عالم کو انسان یہ کہتا ہے اور قرآن میں یہ آیات آ گئی تو میں کس طرح سے سمجھوں کہ کسی اور کی، کس طرح سے کسی اور سے مدد مانگوں؟ اس کو جواب دیا جائے کہ جہاں پر پروردگار نے یہی کہا ہے وہیں پر استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، دوسری جگہ پہ پروردگار کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ امیر المومنین کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر پوچھتا ہے کہ مولا یہ قرآن کے اندر جو استعینوا بالصبر والصلاۃ آیا ہے کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، یہ کون ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں انا صبر و انا صلاۃ، میں صبر ہوں اور میں ہی وہ نماز ہوں کہ جسے مدد مانگو۔ بھائی کہاں پر شرک، یہ کون سے شرک کی بات کرتے ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند عالم نے یہ طاقت دی ہے، خداوند عالم کے اذن سے شفاعت کرتے ہیں اور انسان کے اندر موجود نقص کو دور کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس پانی میں نقص ہے کہ وہ کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا مگر کہ اہل بیت کی شفاعت نہ ہو، آگ ناقص ہے، جب تک اہل بیت کی شفاعت نہ ہو تب تک جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی آپ کی خدمت میں، قرآن کی مثال ہے، کوئی تاریخی مثال نہیں کہ جو کچھ کچھ جھٹلا سکے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں نہیں رہے، حضرت یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے ہیں تو شفاعت اہل بیت سے، اگر خداوند عالم ان کی اس استغفار کو قبول کرتا ہے کہ انی کنتم من الظالمین کہہ کر کہ پروردگار میرے سے ظلم ہو گیا کہ جو میں اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں، اگر شفاعت اہل بیت نہ ہو تو وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ پانی کی تہ میں پروردگار ایک وجود کو زندہ رکھتا ہے اس شفاعت کی وجہ سے، آسمان کی بلندیوں میں پروردگار کسی وجود کو زندہ رکھتا ہے اس شفاعت کی وجہ سے، اس زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اپنی اپنی جگہ اپنے نظم میں موجود ہے شفاعت کی وجہ سے۔ پروردگار نے ان کو ولایت عطا کی ہے، پروردگار نے ان کو صلاحیت و اہلیت عطا کی ہے کہ جاؤ اور جا کر انسان کے قلوب پر حکومت کرو، لیکن مسئلہ نقص میرے میں ہے، میں نے اپنے قلب کے مالک کو یا اپنے قلب کی ملکیت دنیا کے حوالے کر دی, اہل بیت کے حوالے نہ کر سکا. اگر میں اپنے قلب کی ملکیت اہل بیت کے حوالے کر دوں تو پروردگار کچھ اور نہیں, مجھے اسی کائنات کا مسلم بنا دے گا, مجھے اسی کائنات کا کمبر بنا دے گا, مجھے اسی کائنات کا حبیب بنا دے گا, مجھے اسی کائنات کے کربلا کے کردار بنا دے گا. نقص یہ ہے کہ میں اہل بیت کو پہچان نہ سکا, نقص یہ ہے کہ میں ان سے شفاعت کا مطالبہ نہ کر سکا, نقص یہ ہے کہ میں ان کو اپنے دل کی ملکیت دے نہ سکا, نقص یہ ہے کہ میں امیر المومنین کی امامت کو سمجھ نہ سکا, نقص یہ ہے کہ میں حضرت زہرا کے مرتبے کو سمجھ نہ سکا, نقص یہ ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی کربلا کو زمانے کے امام کو سمجھ نہ سکا. روایت کہتی ہے میں ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ, جو مر گیا اس حالت میں کہ زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل کی وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جاہلیت کی موت سے مراد سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی کفر کی موت مر گیا, یعنی جہالت کی موت مر گیا, یعنی بغیر علم کے مر گیا. میں اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوں گا تو ایسے ہی ہے جس طرح سے میں اس کائنات سے جاہل چلا گیا. اب ایک انسان کے جو سلونی کا دعوے دار کا ماننے والا ہے, امیر المومنین کے ماننے والا ہے, اگر وہ ساری زندگی اس کائنات کے اندر امیر المومنین کا دم بھرتا رہے لیکن پہچانے نہ اور اس کائنات سے جاتے ہوئے جاہلیت کی موت سے چلا جائے تو فائدہ؟ ضروری ہے کہ انسان اس کائنات میں امیر المومنین کو پہچانے, ضروری ہے کہ اس کائنات میں انسان ان تمام شفعاء کو پہچانے, ان شفیعوں کو پہچانے. آخری سوال بیان کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی زحمتیں دوں گا. سوال یہ ہے کہ میں ان تمام شفعاء کو پہچانوں کیسے, میں ان شفاعت کرنے والوں کو پہچانوں کیسے؟ کیا آیا میں صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں خود سے پہچاننا شروع کر دوں؟ کیا آیا میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں قرآن کھولوں اور خود سے سمجھنا شروع کر دوں؟ کیا آیا میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اپنے ارد گرد معاشرے کی طرف رخ کروں اور سمجھنے کے بعد دوست اور دشمن کی شناخت کر سکوں؟ کیا آیا میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں روایات کے باب کو کھولوں, اصول کافی کھولوں اور روایات سمجھنا شروع کر دوں؟ یا پھر غیبت کبرا میں کہ جب میں اپنے زمانے کے امام کے قریب نہیں ہو سکتا, کسی ایک ایسی ذات کا, کسی ایک ایسے شخص کا انتخاب کروں کہ جو مجھے زمانے کے امام کی معرفت دیتا چلا جائے, کیا کروں؟ اگر میں خود سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, اگر میں خود سے یہ بصیرت نہیں رکھتا تو کیا آیا کسی دوسرے کی طرف مراجعہ کرنے کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ جب مجھے اپنے بدن کا خود علم نہیں ہے, جب میں اپنے بدن کو خود انجیکشن نہیں لگا سکتا, کوئی دوائی نہیں لے سکتا, اس کی خود تشخیص نہیں کر سکتا, تو میں کیا کرتا ہوں؟ جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس اور وہاں پر جا کر اس کو دکھاتا ہوں, چونکہ وہ بدن کے بارے میں, میرے ہی بدن کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ میرے بدن کے بارے میں مجھ سے زیادہ طبیب جانتا ہے, ڈاکٹر جانتا ہے. میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کر وہ مجھے دوا دیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے شفا ہوتی ہے. دین کے معاملے میں کیا ہے؟ دین کے معاملے میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے, اس کو نہیں پتا, وہ جاہل ہے. دین کے معاملے میں کسی کی طرف رجوع کرنے وقت میں بہت سارے خیالات کرتا ہوں اور ایسے وسواس سے گزرتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں سوائے گمراہی کے اور میرے ہاتھ کچھ نہیں آتا, سوائے گمراہی کے, سوائے اس چیز کے کہ میں راہ کو گم کر دوں. مجھے پہچاننا ہے کہ ان شفعاء کی طرف مجھے کون لے جائے گا, کون ہے کہ جو مجھے ان کے قریب کرے گا. دشمن نے اسی سے دور کرنا چاہا, اسی مرکزیت کو توڑنا چاہا, اسی مرجعیت کو توڑنا چاہا, اسی کے اندر انسان کو بھنور کا شکار کرنا چاہا, مسائل کا شکار کرنا چاہا, مصیبتوں کا شکار کرنا چاہا, شکوک و شبہات کا شکار کرنا چاہا. اسی کے اندر دشمن آگے بڑھا اور کہا کہ کسی طرح سے میں روک دوں, توڑ دوں, اس کا راستہ کاٹ دوں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے اس مرکز سے جڑے رہے ہیں وہی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ زمانے کے امام کے حقیقی منتظر یہی ہیں, جنہوں نے کربلا کو محفوظ کر لیا,
کہا کہ اچھا کربلا کو محفوظ کس نے کیا؟ توجہ سے جملے سنیے گا عزیزو، کربلا کو محفوظ کس نے کیا؟ کہا امام زمانہ نے. ہم نے کہا بالکل امام زمانہ نے محفوظ کیا، لیکن امام زمانہ نے کن کو بھیجا اس کی حفاظت کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو امام زمانہ نے انتخاب کیا ہے، ان کا انتخاب میں نے آپ نے نہیں کیا، زمانے کے امام نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے. زمانے کے امام نے جن افراد کا انتخاب کیا کربلا کی، شام کی، نجف کی، کاظمین کی حفاظت کے لیے، سمجھنے کہ یہی منتخب شدہ ہیں امام کی طرف سے. اب آپ دیکھ لیں کہ کنہوں نے ان کا سارا انتظام کیا. کہا کہ یہ تو ضروری ہے، تو کس پہ ضروری نہیں، سب پہ واجب ہے. سب پہ واجب ہے کہ وہ کربلا کا دفاع کرے، کربلا پہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرے پہ واجب نہیں کہ میں جاؤں اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے حرم کا دفاع کروں. ان سے سوال کیا جائے، وہ جو آ کر اسی کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، در اندازی کرتے ہیں، سوال کیا جائے کہ کیا آیا متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو مسمار نہیں کیا؟ کیا آیا کربلا کے اندر حل نہیں چلایا؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نشان مٹانے کے لیے کیا آیا پانی نہیں بہایا؟ کیا آیا نہر الکما کا رخ اس طرف نہیں کیا؟ کیا آیا آل سعود نے اہل بیت علیہ السلام کے حرم کو مسمار نہیں کیا؟ کیا آیا جنت البقیع منہدم نہیں ہوئی؟ میرا فریضہ کیا صرف اتنا ہے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں اور گریا کرتا رہوں کہ میری شہزادی کے قبر کے اوپر کوئی موم بتی نہیں؟ کیا میرا وظیفہ ہے یہ؟ کیا میرا صرف اتنا ہی وظیفہ ہے کہ میں مصیبت میں شہزادی کی یہ بیان کروں کہ ان کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، ان کے حرم کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا اور بس؟ کس طرح سے زبان چلاتے ہیں مرجعیت کے خلاف، کس طرح سے زبان چلاتے ہیں اس نیابت عامہ معصوم کے خلاف، کس طرح سے زبان در اندازی کرتے ہیں ان شخص کے خلاف کہ جو زمانے کے امام کے اس غیبت کے دور میں زمانے کے امام کی شفاعت کے لائق بناتا ہے، قابل بناتا ہے تمہیں کہ امام کی شفاعت تمہیں مل سکے. وہ شخص کے جس نے شہزادی کے حرم کا دفاع کیا، وہ شخص کے جس نے کربلا کا دفاع کیا، کیا آیا امام علیہ السلام کی شفاعت کا لائق نہیں ہے؟ کیا آیا امام علیہ السلام کی شفاعت کے قابل نہیں ہے؟ وہ شخص کے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف گریا کرتا چلا جائے اور کہے کہ ہائے میری شہزادی کو مار دیا گیا، اس کی قبر کو ڈھا دیا گیا، اس کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، وہ لائق شفاعت ہے؟ دور کیا مجالس سے، دور کیا اہل بیت کے علم سے، دور کیا ان تمام اہداف سے، انسان کو مشکلات میں ڈال دیا، اس بھنور میں ڈال دیا، مصیبتوں میں ڈال دیا، دور کیا مرجعیت سے. مختلف اشکالات، بھئی یہ کہاں سے ولی فقیہ اٹھا لائے، یہ کہاں سے نظریہ اٹھا لائے، یہ کہاں سے مرجعیت اٹھا لائے، کہاں سے تقلید اٹھا لائے، کہاں سے یہ تمام مناسب اٹھا لائے. انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے پردہ غیبت میں، امام کی پردہ غیبت میں، کہ جو مجھے امام تک لے جائے. اس کا جواز کسی اور سے نہیں، عقل سے لیں، عقل سے. جب زمانے کا امام پردہ غیبت میں جا رہا تھا تو کیا آیا غیبت صغرہ میں اپنے نائب خاص معین نہیں کیے؟ کیا آیا علی بن محمد کو، عثمان بن سعید کو، محمد بن عثمان کو، حسین بن روح کو، ان چاروں کو کیا آیا امام نے منسوب نہیں کیا کہ یہ میری طرف سے نمائندے ہیں؟ کیا آیا اس 70 سالوں میں امام کسی سے ملے ہیں؟ کسی سے نہیں ملے، امام اپنے صرف نائب خاص سے ملتے تھے اور تمام سوالوں کے جواب اسی کو دیتے تھے کہ جو توقیعات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. امام علیہ السلام اس وقت بھی نہیں ملے. اس کے بعد جب غیبت صغرا کا دور ختم ہوا، غیبت کبرا کا دور آیا، امام علیہ السلام نے کہا فرجعوا الی روات احادیثنا، دیکھو کہ جو اپنی ہوا و ہوس کا پابند نہ ہو، دیکھو کہ جو ہماری روایات کو حدیث کرتا ہو، دیکھو کہ جو عالم ہو، جو بصیرت رکھتا ہو، جو سمجھ رکھتا ہو، جو فہیم ہو، جو دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہو، جو تمہیں بتائے کہ میں کہاں ہوں، اس کی پیروی کرتے ہوئے میرے پاس آ جانا.
لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، یہ مرجعیت کہاں سے آ گئی؟
اپنی عقل سے پوچھو کہاں سے آئی، اپنے نفس سے پوچھو، اپنے شعور سے پوچھو کہاں سے آئی. جب بیمار ہوتے ہو تب تو کسی مرجے کا انتظار کرتے ہو، تب تو کسی مرجے کی طرف رخ کرتے ہو. دین کس نے سمجھایا؟ دین کس نے پہنچایا؟ دین کی تبلیغ کس نے کی؟ غیبت کبرا میں کون دین آپ تک لے کر آیا؟
صرف گریہ کرتے چلے گئے کہ زری کو منہدم کر دیا گیا. کس قدر زبوں حالی کا دور ہے کہ ہمیں اس بات پر گریہ کرنے پہ مجبور کیا گیا کہ شہزادی کو حرم کو ڈھانپ دیا، ان کو منہدم کر دیا گیا، جبکہ اس انہدام میں میں برابر کا شریک ہوں.
کہاں ہوں میں؟ کس طرح سے کسی کی جرت ہو کہ شہزادی کے حرم کی طرف دیکھے؟ کس طرح سے کسی کی جرت ہو کہ جو شہزادی کے گھر پہ لکڑیاں لے کے جائے آگ لگانے کے لیے؟ کس طرح سے کسی کی جرت ہو کہ جو شہزادی کے دروازے کو آگ لگا دے؟ کس طرح سے کسی کی جرت ہو کہ جو ساتویں حسین کو ہارون الرشید کی قید میں باقی رہنے دے؟ کس طرح سے کسی کی جرت ہو جو نویں دسویں گیارہویں معصوم کو عباسی اور متوکل ان سب کی قید میں رہنے دے؟ کس طرح سے کسی کی جرت ہو کہ جو مسجد کوفہ میں گھس کر امیر المومنین کے سر پہ وار کر کے شہید کر دے؟
یہ کسی اور کا نہیں، میرا نقص ہے، میں اپنی طرف متوجہ نہیں، میرا نقص ہے، مجھے دور کرنے کے لیے کوشش کی گئی، کبھی کسی ذریعے سے، کبھی خطابت کے ذریعے سے، کبھی فضائل کے ذریعے سے، کبھی ممبر کے ذریعے سے، کبھی مجالس کے ذریعے سے، کبھی ٹی وی کے ذریعے سے، کبھی اسکولس کے ذریعے، کبھی یونیورسٹیز کے ذریعے سے، کبھی لیکچرز کے ذریعے سے، کبھی کانفرنسز کے ذریعے سے، کبھی کسی چیز کے ذریعے سے، اور میں اتنا خالی و ذہن ہوں کہ مسلسل اس کی طرف ڈوبتا چلا گیا، اس بھنور میں آتا چلا گیا، اس بھنور میں خود کو محسوس کیا لیکن اس کے باوجود ڈوبتا چلا گیا، غرق ہو گیا اس بھنور میں. مجھے کہا کہ اگر تمہیں عزت کمانی ہے تو جاؤ اور جا کر دولت کماؤ. معاشرے نے یہ کہا، دیکھو اگر تمہیں عزت کمانی ہے تو جاؤ دولت کماؤ جا کر. میں اس چیز کو بھول گیا کہ خدا بند عالم کہتا ہے للہ العزت جمیعا، کہ سب کی سب عزت تو پروردگار کے لیے ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے. میں ایمان پر نہیں رہا، پیسے کا محتاج ہو گیا. میں نے کہا جیسے بھی ہے پیسہ کماؤ تاکہ معاشرے کے اندر عزت بن سکے. معاشرے میں کیا آیا؟ عزت صرف اسی کی ہے؟ معاشرے میں عزت علی کی ہے، معاشرے میں عزت زہرا کی ہے، جن کے لیے جب انسان اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے نا تو مطمئن ہوتا ہے کہ آج میں اس کی خاطر مرا ہوں کہ جس کو قرآن میں شہید کہا گیا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ جو ہماری طرف جہاد کرے، الذین جاہدوا فینا، جو آ کر ہمارے لیے جہاد کرے، ہمارے میں جہاد کرے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو سیدھا راستہ دکھانا شروع کر دیں گے. لیکن میں تو دور ہو گیا، میں معاشرے کے بھنور میں آ گیا، مرجعیت نہیں چاہیے مجھے، عبادت نہیں چاہیے مجھے، کچھ نہیں چاہیے. آپ اپنی دعاؤں سے اندازہ لگا لیں، انسان جب کربلا جاتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے شفا عطا کر دے، خدایا میرا رزق بڑھا دے، خدایا مجھے گھر دے دے. حسین کو کس نے مانگا ہے؟ کس نے حسین کو مانگا؟ مجھے ایک دوست آ کے بتاتا ہے کہ کربلا کی زیارت کے لیے گیا اور کہتا ہے میں مولا عباس کے حرم میں گیا، تو میں نے جا کے مولا عباس سے کہا کہ اے مولا مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے، میں زندہ ہوں نا، سانسیں چل رہی ہیں، مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے، میں آپ سے ایک چیز لینے آیا ہوں. جب اس نے اس طرح سے کہا میں بڑا متوجہ ہوا کہ پتہ نہیں اس نے کیا مانگ لیا. تو میں نے کہا اچھا تم نے پھر کیا مانگا؟ تو کہتا ہے میں نے مولا سے کہا کہ مولا میرے پاس پیسے ہیں، رزق ہے، گھر ہے، دولت ہے، اولاد ہے، چھت ہے، غذا ہے، کھانا ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، سب کچھ ہے، میں آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں. میں نے کہا کیا مانگا تم نے؟ کہتا میں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے وہ محبت دے دیں کہ جو آپ کو حسین سے تھی، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے وہ محبت دے دیں کہ جو آپ کو اپنے مولا سے تھی، کہ جس محبت کی وجہ سے آپ ساری زندگی ان کو آقا کہتے رہے۔ آپ نے بھائی نہیں کہا، میرے پاس یہ محبت ہے، میں تو آ کر مخالفتوں میں پڑ گیا، میں تو اس گرداب میں ایسا پھنسا کہ میں اپنا آپ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ اگر انسان مجالس سے دور رہے گا گمراہ رہے گا، مجالس کے قریب آئے گا خداوند عالم اس کی ہدایت کا بندوبست کرے گا، اس کے لیے تمام جوابات مہیا کرے گا۔ نہیں تو کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں گمراہ ہیں، پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، اسی ممبر سے آ کر ان کو مسائل کا شکار کر دیا گیا، اسی ممبر سے آ کر ان کو دنیا ہی کے اندر الجھا دیا گیا، اسی ممبر سے آ کر کے جو ممبر انسان کو سعادت کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی ممبر سے آ کر اس کو شکاوت کی طرف لے گیا۔ یہ ممبر ہے عزیزو کہ جس کے لیے پہلی شہیدہ، کہ جس کے غم میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، پہلی شہیدہ کہ جنہوں نے امامت پر اپنی جان قربان کی ہے، پہلی شہیدہ کہ جس نے امامت کی خاطر اپنی پسلیاں تڑوا دی، پہلی شہیدہ کہ جس نے امامت کی خاطر اپنا محسن قربان کر دیا، پہلی شہیدہ کہ جو دربار میں گئی ہے اور جا کر کہتی تھی کہ اعلموا انی فاطمۃ بنت محمد، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں، محمد کی بیٹی ہوں۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد فوراً کہتی ہیں کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ جس کی صداقت کی گواہی ملائکہ دیں، وہ جس کی سچائی کی گواہی خود آیت تطہیر دے، وہ جس کی سچائی کی گواہی رسول اکرم دیں، وہ جس کی سچائی کی گواہی اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے، وہ جا کر دربار میں کہے کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتی، تم نے علی کا حق غصب کر لیا، تم نے یہاں پر آ کر قبضہ کر لیا، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اسی رسول کی بیٹی کو کس قدر زخم پہنچا، کبھی رات میں روتی ہیں، کبھی دن میں روتی ہیں، جاتی ہیں جا کر اپنے بابا کی قبر کے ساتھ لپٹ کے کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پہ ٹوٹتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ سیدہ کے گھر کو اجاڑ دیا۔ امیر المومنین جب غسل دینے کے لیے گئے نا حضرت کو، تو ایک دفعہ اندر سے چیخ کی آواز آئی، سارے اصحاب بھاگتے ہوئے پہنچے، ثانیہ زہرا نے سوال کیا بابا کیا ہوا کہ آپ نے اس قدر بلند چیخ؟ امام کہتے ہیں کہ جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مجھے نہیں بتایا سیدہ نے کس قدر تکلیف میں ہے شہزادی۔ ایک دفعہ غسل دیا، غسل دے کر کفن دینے کے بعد صحن میں جب لا کے رکھا نا گھر کے، تو امام نے سب کو بلایا اے ام کلثوم، اے زینب، اے حسن و حسین، آئیے اور آ کر اپنی ماں کا آخری دفعہ زیارت کر لیجئے۔ امام نے جب ان کو بلایا ہے نا، تو ایک دفعہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی ہیں اور شہزادی کے پاؤں سے لپٹ گئی ہیں، معلوم ہے کہ اس کے بعد شہزادی کو دیکھ نہ سکے۔ ایک دفعہ ام کلثوم آگے بڑھی ہے اور ہاتھ کو تھام لیا، جانتی ہیں کہ اس کے بعد اپنے ماں کے ہاتھ کو چھو نہ سکے گی۔ امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، آ کر اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئے۔ امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ حسین دور کھڑے ہیں، امام حسین سے پوچھتے ہیں حسین تم اپنی ماں سے آ کے الوداع نہیں کرو گے؟ کہ آیا تم اپنی ماں کے قریب نہیں آؤ گے؟ ایک دفعہ حسین نے گھر روتے ہوئے کہا بابا اس سے پہلے جب تک ماں نہیں بلاتی تھی میں قریب نہیں آتا تھا، اب بھی جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی تب تک میں قریب نہ آؤں گا،
اے روایات کہتی ہے بندے کفنے ٹوٹے ہیں اور سیدہ نے اپنی باہیں پھیلائی ہے، اے میرے لال حسین ابا کے سینے کے ساتھ لگ جائے۔ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ شہادت سے پہلے وصیت کر کے گئی، اے علی آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اے علی آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، اے علی خدا آپ کو جزا دے۔ دیکھیں ایک ایک مطالبہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اے دیکھنا میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین کو مجھ سے بڑی محبت ہے، حسین میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کہوں گا بی بی اب مجھے یقین ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا نا، صرف حسین نہیں گئے، اے سیدہ نے پکی چھوڑی ہوگی، اے مدینہ سے مکہ، اے مکہ سے کربلا، جب حسین اکبر کے لاشے پل گئے ہوں گے نا، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھ کر گریا کیا ہوگا نا، اے اگر بی بی آپ نہ ہوتی، اے صرف اکبر کی روح پرواز نہ کرتی، اے حسین کی روح بھی پرواز۔
لا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے، میرے مالک میرے خالق، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ خداوند عالم جتنے مظلوم ہیں جہاں جہاں پر بھی ظلم کا شکار ہے، میرے مالک میرے خالق تو جانتا ہے، شام میں ہیں، بحرین میں ہیں، افغانستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یمن میں ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، میرے مالک میرے خالق ان سب کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ خدا بندے عالم ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک میرے خالق تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے، بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدا بندے عالم تو رحیم ہے، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، میرے مالک میرے خالق جو دلوں کے راز ہیں پروردگار، جو مشکلات ہیں تو جانتا ہے، ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ خداوند عالم جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ خداوند عالم ہمارے جتنے بھی ماتمی آزادار ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، میرے پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم ہمیں خلوص کے ساتھ صرف امام حسین کے لیے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم یہ جو محبت اہل بیت تو نے عطا کی ہے، اس کو ہماری نسلوں میں جاری فرما۔ خداوند عالم ہمارے تاریک قلوب کو علم اہل بیت سے منور فرما۔ خداوند عالم ہمارے اس گمراہ دلوں کو، معصیت کار نفوس کو میرے پروردگار علم و پاکیزگی و طہارت اہل بیت سے منور فرما۔ خداوند عالم جو اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما۔ خداوند عالم جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما، جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ خدا بند عالم تیرے سے اس وقت کی سب سے اہم دعا کرتے ہیں، تجھے حق سیدہ کا واسطہ ہے، وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما، کربلا آتبات مقدسہ حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین کے مرحومین، بندہ حقیر کے مرحومین، جملہ شہداء ملت جعفریہ کے، علماء کے جو مرحوم ہو چکے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور بالخصوص سید نواب حیدر زیدی ابن سید حامد حسین زیدی، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔